چونکہ ہماری حضرت مقبول احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ ابھی بیمار ہیں اور حضرت کی منشا کے مطابق چند باتیں عرض کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں بیٹھ گئے. سب سے پہلا سبق جو حضرت اکثر ہم کو بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھنے کے مقصد کو اور اپنی نیت کو ایک دفعہ تازہ کر لیں. کسی بھی دینی مجلس میں اور محفل میں بیٹھنے سے اجر اور ثواب تو مل جاتا ہے, نہ صرف بیٹھنے سے اجر ملتا ہے بلکہ دیکھنے سے بھی مل جاتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب مسجد میں آتے تو مسجد روشن ہو جاتی, لیکن یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ کس کے آنے سے مسجد روشن ہوتی ہے. ایک نابالغ بچے کو تیار کیا جس پہ جماعت واجب نہیں تھی اور اس کو کہا کہ بیٹا جب تم دیکھنا جس کے آنے سے مسجد روشن ہو تو بعد میں بتانا کہ مسجد کس کے آنے سے روشن ہوتی. بعد میں اس نے بتایا کہ جی یہ بزرگ بوڑھے بابا جی تشریف لائے تھے, اس کے بعد سے ایک دم سے مسجد میں روشنی بڑھ گئی. بابا جی سے سلام دعا ہوئی, پوچھا کوئی خاص عمل؟ کہہ رہے بٹ عام سا مسلمان ہوں. ہاں اتنا ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدین کا جو قافلہ تھا ان کو جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. تو یہ واقعہ نقل کر کے ہمارے حضرت اور دیگر حضرات ارشاد فرماتے ہیں اہل اللہ کو اور نیک لوگوں کو دیکھنے کا بھی فائدہ ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے کچھ بندے تھے بیٹھے ہوئے تھے جن کو تم نے گھیرا ہوا تھا, ان پر رحمتیں برستی تھیں, وہ کون سے لوگ تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ بیٹھے ہوئے آپ کی تسبیح کر رہے تھے, آپ کی پاکی بیان کر رہے تھے, یسبحونک یمجدونک آپ کی بزرگی کو بیان کر رہے تھے, یحمدونک آپ کی تعریف کر رہے تھے, یحللونک لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے مجھے دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے, اگر دیکھ لے تو پھر تو آپ کی محبت بہت بڑھ جائے گی. کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی جنت کو چاہتے ہیں. دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو نہیں ہے. اگر جنت کو دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ جنت کو دیکھ لیں گے تو اس کی شوق, اس کی رغبت, اس کی نعمتیں, اس کا حسن, اس کی رانائی, وہ سب کچھ شوق بڑھ جائے گا. کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں؟ آپ کی پکڑ سے, عذاب جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. پوچھے جہنم کو دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے. جہنم کو دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ اس کا ڈر خوف اور بڑھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے ان سارے بندوں کو معاف کر دیا, ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کیا. اچھا فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کے درمیان ایسا تھا جو ویسے ہی چلتے چلتے ان کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا, مقصد نہیں تھا, دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ویسے آ کر بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. ہم الجلسہ لا یشقا جلیسہم, یہ وہ بیٹھنے والے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا. تو یہ اتنی مبارک مجلس ہے, براہ راست اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت, اجر, ثواب یہ سب کچھ تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن ایک اور جو اصل مقصود ہے وہ تب ملے گا جبکہ ہمیں اس بات کی وہ ہو, اس بات کی ہمارے اندر جبکہ ہمارے اندر اس بات کی احساس ہو اور اس کا قصد اور نیت کر لیں, اور وہ یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے, ہم نیک بن جائیں. نیک بننے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں سے محبت ہو, دیکھیں کوئی آدمی ایک آدھا نماز پڑھ لے اس کو نماز ہی نہیں کہتے، نماز تو پڑھ رہے نا، کبھی ظہر کی پڑھی، کبھی عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، نہیں پڑھی، گھر آئے تھکے ہوئے تھے سو گئے، تو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اس کو نمازی کہیں گے؟ نمازی نہیں کہیں گے. نمازی کس کو کہتے ہیں؟ جو اکثر اوقات مستقل بنیادوں پر اہتمام سے نماز کو پڑھتا ہو اس کو نمازی کہیں گے. جو آدمی ایک آدھا رمضان کا روزہ رکھ لے اس کو پکا روزے دار نہیں کہیں گے، اگرچہ اس نے رکھی ہیں کچھ روزے رکھ بھی لیے، لیکن پکا روزے دار کب کہلائے گا؟ جبکہ رمضان کے پورے روزے رکھے گا. اسی طریقے سے منافق بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، منافق بھی ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، تھوڑا ذکر کرتے تھے. تو منافق بھی نماز کے لیے آتے تھے، قوم الصلاۃ قوم اسالہ، لیکن سستی سے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، خرچ کرتے تھے لیکن اللہ کو نہیں، اللہ کی خاطر نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے تھے. جہاد میں جاتے بھی تھے تو درمیان میں مسلمانوں کے فتنہ فساد ڈالنے کے لیے آتے. تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سے نیک کام ایسے تھے جو حضور کے دور میں منافق بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن ان کے نیک کاموں نے منافقین کو کوئی فائدہ نہیں دیا. کیوں فائدہ نہیں دیا؟ سب سے پہلی بات تو ایمان نہیں تھا، اور دوسری بات کہ اعمال کرنے کے لیے جو پیمانہ مقرر کیا وہ پیمانہ نہیں تھا. تو نیک آدمی اس کو نہیں کہتے جو چند نیک کام کر لیتا ہے، چند نیک کام کرنے والے کو نیک نہیں کہتے، بلکہ نیک آدمی اس آدمی کو کہتے ہیں جس پر نیکی کا غلبہ ہو جائے. اچھا کتنا غلبہ ہو نیکی کا؟ ہمارا مقصود کیا ہے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اکثر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے حضرت گنگوہی سے پوچھا کچھ اپنے احوال بتاؤ، تو حضرت گنگوہی نے پہلے تو عاجزی سے کہا. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عاجزی تھی، لیکن ان بزرگوں کے اندر حقیقی کیفیت یہی ہوتی ہے. میں کر رہا تھا نا آج آپ حضرت کی خدمت میں جمعے میں کہ آج ہمارے ساتھ سب سے بڑی آفت کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نیک سمجھ، ہم اپنے آپ کو خطا کار نہیں سمجھتے. اور نیک لوگ کبھی اپنے آپ کو بزرگ اور نیک نہیں سمجھتے. تو گنگوہی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت پہلی تو بات کیا کہ میں کیا میرے احوال کیا، دوسری بات کہی کہ جب سے آپ کے پاس سے آیا ہوں، امداد اللہ مہاجر مکی مکہ میں ہوتے تھے، وہیں پہ ہجرت کر کے ہندوستان سے مکہ چلے گئے تھے، وہیں پر رہتے تھے. اور امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ہیں حضرت گنگوہی کے، مولانا قاسم نانوتی کے، مولانا اشرف علی تھانوی کے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے، ان سارے حضرات کے شیخ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. تو کہا کہ جب سے واپس آیا ہوں 200 کے قریب طلبا مجھ سے حدیث شریف پڑھ کر گئے، اور 200 کے 200 طلبا جتنے پڑھ کر گئے سب دین کے کام میں لگ گئے، اس سے زیادہ بڑھ کر اپنے لیے ذریعہ نجات کچھ بھی نہیں سمجھتا. تو یہ کہ میری محنت سے کتنے صابن بنے، ٹھیک ہے نا، ایک آدمی صابن کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، یہ صابن کی فیکٹری ہے اس کی، اب اس کی کمائی کیا ہے کہ میں نے اتنے سالوں میں کتنے صابن بنائے. یا ایک آدمی کی کسی اور چیز کی فیکٹری ہے، اور ایک آدمی نے انسانوں کے اوپر محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دی. انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت انسانوں پر محنت کرنے کی وقف تھی، سب سے اعلیٰ محنت ہے. تو حضرت گنگوہی نے کہا کہ 200 کے قریب طلبا مجھ سے پڑھ کر گئے، اور اس سے زیادہ اپنے لیے ذریعہ نجات کچھ نہیں سمجھتا. اور پھر ساتھ میں کہا کہ آپ کی صحبت، اچھا اپنے شیخ کی چونکہ جو کچھ ملتا ہے بڑوں کی صحبت میں رہ کر ملتا ہے تو خوب تعریف بھی کی کہ آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی تربیت سے تین چیزیں مجھے حاصل ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ہم کہ یہ تین چیزیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں. بہت قیمتی تین چیزیں. ہم کہہ رہے ہیں نا ہمارا مقصد کیا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کریں گے. میں تو صرف بیٹھ گیا اپنے حضرت کی خواہش اور ان کی منشا کی تعمیل میں. تو ہم جو بیٹھ کے تھوڑی دیر وہ ذکر کریں گے جو ہمیں ہمارے حضرات نے سکھایا ہے، تو ذکر سے حاصل کیا ہے کہ یہ تین چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں. نیت کر لیں، میں بھی نیت کر لیتا ہوں، باپ حضرات بھی اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ذکر کی ایسی حقیقت نصیب فرمائے کہ یہ تین چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ پہلی بات تو حضرت نے یہ فرمائی کہ شریعت اور طبیعت ایک ہو گئی. اب میں بیٹھا ہوں، گرمی ہے، آدھے گھنٹے کا بیان کیا ہے، پیاس لگ رہی ہے، میں پانی نہیں مانگ رہا، ویسے بتا رہا ہوں. جی کوئی اٹھ کے پانی پلانے کے لیے جائے تو نہیں، میں تو لیکن اب یہ اگر پانی کی طلب ہے تو مجھے کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بھائی آپ کو پانی ہے تو پانی پی لیں. خود بخود طبیعت ہے، بہت سہولت انسان اپنے طبیعت کے تقاضے پورے کرتا ہے. تھک گیا تو کہنا نہیں پڑتا کہ یار آپ تھک گئے ہیں، آپ سو جائیں. تھکاوٹ خود انسان کو نیند پر ابھار دیتی ہے. بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں. بچہ جوان ہوتا ہے، خود کہتا ہے اما جان میرے لیے رشتہ تلاش کریں. ٹھیک ہے نا، پہلے بیچارے شریف ہوتے تھے، کچھ نہیں بولتے تھے، اب اتنے شریف کوئی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، تو طبیعت کے تقاضے بس سہولت انسان کے پورے ہوتے رہتے ہیں، کہنا نہیں پڑتا. شریعت ایسی بن جائے جیسا کہ خود بخود طبیعت چاہے، خود بخود طبیعت چاہے. صحابہ کرام کا یہ تھا کہ بے چینی ہوتی عمل کے نہ ہونے پہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ تہجد چھوٹ گئی، اتنا روئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، لیکن ان صحابی میں شمار ہوتا ہے جن کو طلقہ میں شمار کرتے ہیں. طلقہ کا مطلب جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، بہت آخر میں ایمان لائے. ان کی یہ کیفیت ہے کہ تہجد چھوٹنے پر اتنا روئے کہ دوسرے دن کوئی ان کو اٹھانے کے لیے آ گیا. وہ کون ہو؟ شیطان. کس لیے آئے ہو؟ تہجد کے لیے اٹھانے کے لیے آئے ہو. شیطان تہجد کے لیے اٹھا رہے ہیں، تو تہجد کے لیے کیوں اٹھا رہے ہو؟ کیونکہ رونے پر جو کل آپ کو ملا وہ تہجد سے بڑھ کر تھا. مجھے ندامت ہوئی کہ آج ایک دن وہ جو وقت تھا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونے کا، وہ جو لذت تھی تہجد کی اس موقع پہ نماز پڑھنے کی، وہ رہ گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی لذت نصیب فرما دے. وہ حضرت بھی اکثر آیت پڑھتے ہیں، تتجافا جنوب عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقهم تتجافا، یعنی ان کی جو کمر ہے، ان کے پہلو ہیں، وہ پھر بستر سے جدا ہوتے ہیں. وہ بستر پر لیٹنے کو پسند نہیں کرتے. تو ایک یہ کہ طبیعت اور شریعت ایک ہو جائے. ہمارے حضرت کے شیخ تھے مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید تھے جو حضرت بھی ان کو جانتے تھے. حضرت سے ہی ہم نے سنا یہ ساری باتیں حضرت کی جو میں نقل کر رہا ہوں آپ کو. تو ان کے بارے میں حضرت مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فنا فی اللہ ہے. اب ہم کہتے ہیں فنا فی اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ فنا ہو گیا، باقی نہیں ہے، باقی تو ہے، وجود تو ہے، زندہ تو ہے، کھاتا پیتا، کپڑے پہنتا، سارے کام کر رہا ہے. تو فنا کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، فنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بہت کیفیات کا غلبہ ہے. تو حضرت سے خود فرماتے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا دل ذکر بھی کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ حرکت محسوس ہو، آواز سنائی دے، کیفیت ہو، کچھ لڑکنا ہو، کچھ پھڑکنا ہو، हम ये समझते हैं ना कि जिक्र से तो कुछ इस तरह कैफियत होगी तो जिक्र होगा। वो कहा करते थे कि मेरा दिल जिक्र करता है नहीं करता मुझे नहीं पता। अब मौलाना गुलाम रब्बानी रहमतुल्लाह क्या फरमा करते थे, क्या है ये फना फिल्ला है। फिर उनके बेटे से कुछ अर्सा पहले हमारे हजरत की मुलाकात हुई, उनके बेटे तारुफ हुआ, उन्होंने बताया तो हजरत ने ये बताया कि तुम्हारे वालिद के बारे में हमारे शेख मौलाना गुलाम रब्बानी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि ये क्या है फना फिल्ला है। उनके बेटे ने एक बात बताई, उसको शायद पता नहीं बाकी चीजों का इंसान ही था ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनके बेटे ने एक बात बताई कि जी एक बात है कि अगर पूरे बरादरी में कहीं कोई चीज खिलाफ शरीयत होती अब्बा जी सबके सामने अकेले खड़े हो जाते, अकेले सारी बरादरी के सामने क्या हो जाते खड़े हो जाते। ये क्या है फना फिल्ला। तबीयत और शरीयत एक है कि फिर शरीयत पर किसी किस्म का समझौता ऐसे नहीं है। एक साहब मेरे पास है, ये भी दिलचस्प कारगुजारी है, उनका अपने भाई के साथ सेटलमेंट का मामला था। सेटलमेंट का मतलब ये था कि आपस में ज्वाइंट वो था, बिजनेस था, फैक्ट्री थी, अच्छे खाते पीते लोग माशाल्लाह से, जो उन्होंने आपस में तकसीम किया उसमें कुछ उनका इख्तलाफ था अपने भाई के साथ, मेरे पास लेकर आए। अब जो ऐसे मामला होते हैं जिसमें लोगों को तैयार करना पड़ता है कि यार 100% जो होता है ना, एक एक पाई का हिसाब मुश्किल हो जाएगा, सुलह कर लो, कुछ कमी बेशी पे कर लो, खुश उसलूबी से अलहदा हो जाओ। तो मैंने उनसे पूछा कि जी अभी तक जो हिसाब मिला है आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। कहे 36 करोड़ मुझे मिल रहा है, घर भी है सब कुछ है। मैं कहता जो आपका ख्याल बनता है, जो आपका ख्याल बनता है उसके मुताबिक अभी आपके कितने पैसे आप समझते हैं कि भाई के पास रहते हैं। कहते 4 से 5 करोड़। मैं कहता 36 करोड़ आपको मिल रहा है, 36 करोड़ मिल रहा है, लेकिन 4 से 5 करोड़ पर जो कमी है वो राजी नहीं है, क्योंकि 36 करोड़ तो अपनी जगह, लेकिन 4-5 करोड़ भी क्या है, वो भी बड़ी रकम है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया के अंदर तो थोड़ी सी भी कमी आ जाए तबीयत कबूल नहीं करती, और शरीयत में कमी आ जाए तबीयत कबूल करती है, उसको तबीयत कबूल कर लेती है कि थोड़े पर भी राजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तबीयत के तकाजे बहुत वाजे हैं और तबीयत के तकाजे बहुत हावी हैं, और शरीयत के तकाजे या तो मालूम नहीं है, और अगर मालूम है तो जैसे हमारे हजरत कहते हैं कि ताकत नहीं है, मालूम है लेकिन अभी दिल में इरादे में वो जो कहा ना फना फिल्ला है, वो ताकत नहीं है अभी कि वो हिम्मत हौसला नहीं है कि अल्लाह के अहकाम को पूरा करे। तो गंगोही ने क्या कहा, पहली बात इशारा फरमाई कि देखो तबीयत और शरीयत एक हो गई, तो हमारा जो जिक्र हम करेंगे उसे नियत ही कर लें कि अल्लाह हमको ऐसा बना दे कि हमारी भी तबीयत और शरीयत एक हो जाए। और दूसरी बात, वो भी बड़ी अजीब बात, दूसरी बात कहा कि मदाह और जम बराबर हो। मदाह कहते हैं तारीफ को और जम कहते हैं तनकीद को। आज सारे झगड़े किस बात के ऊपर है, या तो सारी हुब्बे जा दिखलावा रियाकारी नमूद और नुमाइश किस लिए है, क्योंकि अगर ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। जो रियाकारी का जज्बा है वो शुरू कहां से होता है। इमाम ज़हबी ने एक किताब लिखी किताबुल कबायर, उसमें लिखा उलमाए कराम का एक कौल नकल किया। पूछा किसी ने उलमाए कराम से कि रियाकारी कहां से शुरू होती है, रियाकारी दिखलावा नुमाइश कहां से शुरू होती है। कहा अंतुहिब्बा महमदतन नास, कि तुम लोगों की तारीफ को पसंद करो। जब तुम्हारे अंदर लोगों की तारीफ को पसंद करने का की ख्वाहिश पैदा होगी, रियाकारी शुरू हो गई, क्योंकि अब जो करना है वो लोगों को दिखलाने के लिए करना है, लोगों की खुशी के लिए करना है, حدیث شریف میں آیا کہ جس آدمی نے دکھلاوے کا لباس پہنا، من لبیسا ثوب شہرت، دکھلاوے کا لباس، برانڈڈ، برانڈڈ پہننا جائز ہے، مطلب اتنا مہنگا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اس کے پاس اس برانڈ کا کپڑا ہوتا ہے، یونیک برانڈ ہے، یا جس کو کہتے ہیں کہ یونیک ڈیزائنر کا کپڑا ہے، لوگوں کو پتا چلے کہ دیکھو اس کے پاس یونیک گاڑی ہے. ایک صاحب کہنے لگے، گاڑی تھی تو مہنگی گاڑی تھی، اچھی خاصی مہنگی گاڑی تھی، تو اسے پوچھا کہ یار گاڑی تو اب ہماری جو ناقص ذہن کے مطابق گاڑی گاڑی ہوتی. ایک دفعہ 2006 کی بات ہے، ہم مکہ ٹاورز کے نیچے اترے، مکہ میں تھے، تو ایک گاڑی کھڑی تھی، بہت لمبی سی گاڑی تھی، کالے رنگ کی گاڑی تھی. ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے. میں نے دیکھا، میں نے کہا، کہتے ہیں پتہ ہی کیا ہے. میں نے تیرے پتہ ہی کیا چیز. بڑے حیران ہوئے، تعجب میں بہت زیادہ، تم کو یہ نہیں پتا یہ گاڑی کیا ہے. اتنی حیرت کا اظہار کیا. میں نے کہا میری مغفرت ہو جائے گی اب اس گاڑی کی، عدم واقعیت کے باوجود اتنا بڑا یہ گناہ ہے اور جرم ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کتنی کو لمبی گاڑی کیا ہے. کہتے ہیں یہ لیموزین ہے، لیموزین. اگر لیموزین سے کیا ہوتا ہے. پھر خیر انہوں نے بہت سے فضائل بیان کیے جو بھی مجھے مستحضر نہیں ہے، اپنی علمی کوتاہی کے باعث. وہ جو فضائل سنائے تھے 2006 کی بات ہے، 14-15 سال پرانی بات ہے، اب وہ فضائل مستحضر نہیں ہے. جب صاحب کا اس طرح گاڑی کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ایک قیمتی گاڑی، اچھی گاڑی رکھوں، ہونڈا سیوک کرولا رکھوں، لیکن میرا مینیجر ہے یا میرا ڈائریکٹر ہے اس کے پاس بھی کرولا ہے، تو پتہ کیسے چلے گا کہ میں فیکٹری کا مالک ہوں اور یہ میرا ملازم ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے حدیث سنایا آپ کو، میں لبیسا ثوب شہرت، جس آدمی نے شہرت کا کپڑا پہنا، البسہ اللہ لباس ذلت یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے. اب یہ جو مرض ہے دل کے اندر، میں اچھا لگوں، میری حیثیت کو مانا جائے، میرے مقام کو پہچانا جائے، میری تعریف کی جائے، میرے علم کو پہچانا جائے، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے. تین لوگ ہیں نا جن سے پہلے جہنم کا آغاز ہوگا. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تین بار بے ہوش ہو گئے. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے تین بار بے ہوش ہوئے حضرت ابو ہریرہ. قیامت میں تین لوگ لائے جائیں گے، ایک شہید، عالم اور سخی. شہید سے پوچھا، اس نے کہا جان قربان کی ہے، کذب تھا، تو نے جھوٹ کہا. تو نے اس لیے جان قربان کی ہے، لِأَنَّكَ تُقَالْ جَرِيْءٌ، تاکہ کہا جائے کتنا بہادر ہے، فقط قیلا، وہ تو کہا جا چکا. عالم سے پوچھا جائے گا، تو عالم بننا اور پھر دین کی خدمت کرنا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا آسان کام نہیں ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کی قربانیوں کے بعد آخری دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل، قبول کر لے. اتنی بڑی بڑی قربانی، آگ میں ڈالے جانے کے بعد، ہجرت کے بعد، بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد، ساری قربانی کے بعد بھی کیا ہے دعا؟ ربنا تقبل. کیونکہ کر لے تو کر لے، نہ کرے کون پوچھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے. عالم سے پوچھا جائے گا، وہ علم کو پیش کرے گا، کذب تھا، تاکہ کہا جائے کتنا بڑا علامہ ہے، فقط قیل، وہ سارے علامہ تو دہر بتانے، جتنے القابات ملنے تھے نا، جتنا پروٹوکول ملنا تھا مل گیا، آج نہیں ہے. مالدار سے پوچھا جائے گا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا جی مال خرچ کیا، اس لیے خرچ نہیں کیا، لأنك تقال جواد، کہا جائے کتنا سخی آدمی ہے. تو عرض میں کر رہا تھا کہ اتنا خطرناک مرض ہے ریاکاری، اور ہمارے مشائخ بڑے کہتے ہیں ریاکاری اور حب جاہ یہ وہ مرض ہے جو بہت آخر میں نکلتا ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، حضرت نے تو جملہ بڑا سخت استعمال کیا، میں وہ جملہ نہیں استعمال کرتا، لیکن مفہوم یہ تھا کہ یہ جو ہے نا مرض, یہ والا جو مرض ہوتا ہے نا کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں. حضرت نے تو جملہ بہت سخت استعمال کیا, تو میں وہ جملہ نہیں استعمال کرتا, لیکن حضرت نے کہا کہ یہ جو مرض ہوتا ہے نا, میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں, میں بھی تو کچھ ہوں, یہ سب سے آخر میں نکلتا ہے. تو حضرت نے فرمایا گنگوہی نے کہ مدح اور ذم, اور ذم کا مطلب لوگوں کی تنقید برابر ہو گئی. کوئی تعریف کرے تو بنیادی تعریف, تعریف کس چیز کی کر رہا ہے, میری تعریف تو کرنی نہ, یہ تو اللہ کی ہے. اگر کچھ ہو بھی رہا ہے, کوئی چھوٹی موٹی بات خیر کی ہے, تو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. تو اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اس کی تعریف پہ کوئی بہت زیادہ خوشی نہیں ہوتی. اور اگر مذمت کرے تو اس بیچارے کو میرے خطائیں پتہ ہی نہیں ہیں. اگر خطائیں پتہ چل جائیں اس بیچارے کو کیا پتہ, دو تین پتہ ہوں گی, تو اس کی تو علم پتہ نہیں ہے, بلکہ اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے کہ چلو کم از کم اس سے کیا ہوا, ہماری اصلاح کا موقع ہوگا. حضرت گنگوہی کا ہی واقعہ ہے. ایک آدمی تھا جو حضرت کو متعصب تھا اور بہت غلیظ قسم کی گالیاں لکھا کرتا. تو آخر عمر میں حضرت گنگوہی نے رحمتہ کی بینائی ختم ہو گئی تھی, بینائی چلی گئی تھی, کالا موتیا اترا تھا. اچھا, میرا خیال یہ تھا کہ کالا موتیا قابل علاج ہو چکا ہے. ابھی حضرت کا اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے, صحت نصیب فرمائے, ہر قسم کی مشکلات کو آسان فرمائے. جب حضرت کا ہوا تو مجھے اب دوبارہ پہلی تو پتہ چلا کہ ابھی تک شاید وہ قابل علاج نہیں ہے. تو حضرت کو بھی گنگوہی رحمۃ اللہ کو کالا موتیا اترا تو بینائی نہیں تھی. تو مولانا یحییٰ کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے ساتھ وہ خطوط کو لکھا بھی کرتے تھے اور خط پڑھ کر سنایا کرتے. تو چونکہ وہ آدمی شدید غلیظ قسم کی گالیاں لکھتا تھا, تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر حضرت یحییٰ کاندھیلوی نے اس کے خطوط کو جب بھی آتے سائڈ پہ کرتے. فائدہ نہیں ہے, ایک تو میرے شیخ میرے استاد کو اتنی گندی گالی ہے, لیکن میں پڑھ کر سناؤں اپنے استاد کو, وہ تربیت بوجھ, اور دوسرے اس میں ہے گیا جو میں پڑھ کر سناؤں. تو خط کو کر دیا. ایک دن حضرت گنگوہی نے پوچھا, مولوی یحییٰ وہ حرم ہمارا کرم فرما بہت دنوں سے اس نے ہمیں یاد نہیں کیا. تو بولا یحییٰ کاندھیلوی نے کہا کہ حضرت اس کی تو خط میں گالیاں ہوتی ہیں, میں نے کیا کروں, آتا ہے میں کرتا کہ نہیں سنا دیا کرو, میں اصلاح کی نیت سے سنتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی بات سے میری اصلاح ہو جائے. اللہ, یہ ہے مدح اور ذم. لوگ کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا سب کو دیکھ کے چلنا ہے. ہمارے بڑے ہیں مفتی محمود الحسن صاحب مسعودی مظفر آباد والے, کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, سب کو دیکھ کر سب کو لے کر چلنا ہے. اصل کیا ہے, رب کو دیکھ کر رب کو لے کر چلنا ہے. سب کیا کہتے ہیں یہ نہیں دیکھنا, رب کیا کہتا ہے یہ دیکھنا ہے. تیسری بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ احکامات شریعت پر اب اعتراض نہیں ہوتا. کہ جو ہمیں اعتراض ہوتا ہے نا مختلف چیزوں پہ, ہمیں کبھی کبھار شبہات پیدا ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شبہات کی وجہ علم کی یا عقل کی کمی ہے, شبہات کی وجہ دل کی ظلمت ہے. یاد رکھیے گا اس بات. آج کل جو ہمارے بہت سے نوجوان ہیں ان کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں, ایک تو نوجوانوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. آج کل ایک صاحب نے مجھے فون کیا, کہنے لگے کہ میرا بچہ نا بڑے الٹے سیدھے سوالات کر رہا ہے. میں نے کہا جی آپ نے اس کو ڈانٹنا نہیں, اس کو مارنا نہیں. کہتے ہیں دونوں کام میں کر چکا ہوں. دونوں کام کرنے کے بعد میں آپ کو فون کر رہا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بچے آج کل کے ماحول ایسا ہے سوال کرتے ہیں, تو حکمت مسلک کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے. اگر خود معلوم نہ ہو تو اہل علم سے رجوع کریں, ان کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں, لیکن مسئلہ سمجھیں کہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس محنت کا ضرورت کیوں ہے, کہ مسئلہ علم اور عقل کا نہیں ہے. یاد رکھیے گا, آج جو اشکالات ہیں دین پر اسلام پر, اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم کم ہے, ہمارے پاس عقل کم ہے, نہیں. اصل وجہ کیا ہے, مشہور مناظر ہے گریک, ان کا نام ہے حمزہ تزورتس, نیو مسلم ہے. بڑے بڑے دہریوں سے انہوں نے مناظرے کیے, بڑے کامیاب مناظرے کیے, پھر مناظرہ کرنا چھوڑ دیا, مناظرہ کرنا انہوں نے چھوڑ دیا. اور ان سے جب پوچھا کہ آپ نے تو بڑے بڑے مناظرے کیے اور دہریوں کو بڑی شکست دیا آپ نے مناظرے میں، آپ نے مناظرہ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے یہ وجہ بتائی. انہوں نے کہا مجھے مناظرے کرنے کے بعد احساس ہوا مسئلہ دلائل کا نہیں ہے، مسئلہ اس دل کا ہے. یہ دل کالا ہے، یہ دل ہے یہ کالا ہے. تو حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ الحمدللہ اس ذکر اور اسنا کی برکت سے اب اطمینان ایسا نصیب ہو گیا، احکامات شریعت پہ کوئی شبہ اور کوئی سوال اور اشکال پیدا نہیں ہوتا. ابوبکر صدیق ہے نا، اشکال نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہر چیز میں تصدیق ہے، ہر چیز میں تصدیق ہے. اللہ تعالی ہم کو بھی ایمان کا درجہ نصیب فرمائے. اب تھوڑی دیر وہ جو جس کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ذکر کر لیتے ہیں، ذکر کا مقصد یہی ہے کہ ذکر ہمارے اندر اتر جائے، ایسا اتر جائے، رچ بس جائے کہ یہ تین چیزیں ہم کو حاصل ہو جائیں. تو وقتی ضرورت کے تحت کہتے ہیں آنکھیں بند کر لیں اور دل پہ توجہ دے کے لفظ، دل پہ لفظ اللہ لکھا ہے کسی بھی رنگ میں. اچھا بعض لوگوں کو آنکھیں بند کر کے توجہ نہیں ہوتی تو آنکھیں کھول کر توجہ کریں، زبان کو بند کر کے اور توجہ سے کہیں کہ دل اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، تو کہہ کہ دل اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی طرف سے روحانیت اور نورانیت آ رہی ہے. دل مچل کر اللہ کی محبت میں ایسے کہتا ہے جیسے کہ بچہ پیار سے اپنی اماں کو پکارتا. تو تھوڑی دیر کے لیے اس ذکر کا مشق کرتے ہیں، پھر دعا کر لیں انشاءاللہ. Thank you. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صليت على الرحيم وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. اے اللہ ہمارے دلوں کی غفلت کو دور فرما دے. اے اللہ اس ذکر کو ہمارے رگ و ریشے کے اندر, ہمارے دل میں, ہمارے ذہن میں, ہمارے وہم و گمان میں, ہمارے خیالات میں, ہر چیز میں اے اللہ اس ذکر کو جاری فرما دے. اللہ ذکر کو ہمارے بدن کا, ہمارے کان کا, ہماری سماعت کا, ہماری آنکھوں کا, ہماری بینائی کا, ہماری زبان کا, ہماری قوت گویائی کا, ہر چیز کا یا اللہ حصہ بنا دے. اے اللہ ہم کو ذکر کی حقیقت نصیب فرما دے, ذکر کا نور نصیب فرما دے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ سچی محبت نصیب فرما دے. اے اللہ اپنا سچا تعلق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہم انا نسألک من خیر ما اسألک نبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ بک من شر ما استعاذک نبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انت المستعان ولیک البلاغ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک.